आप हजरात में थे, बताएंगे मुझे, बताइए। सूरह हामीम सजदा के इब्तदाई आयात में, जिसे सूरह फुस्सिलत भी कहते हैं, ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. कोई चॉइस नहीं है, कोई मर्जी नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है, या तो शराफत से हुक्म मान लो या फिर जबरदस्ती मानना पड़ेगा. قالتا اتينا طائعين, फरमाया हाजिर. जो खुदा का हुक्म, जो अल्लाह वहदह ला शरीक का हुक्म है, वो सर और आंखों पर हाजिर है. समझ में आई बात? तो ये तो उम्मत इस्तिरारी है. उम्मत इख्तियारी के बारे में क्या फरमाया? वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, इल्ला लियाबुदून ए लियुवहिदून. बुखारी शरीफ किताब तफसीर, मुफसर कुरान तर्जुमान कुरान, हिब्रो हाजिल उम्मा व मुफसर हाजिल उम्मा, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने लियाबुदून की तफसीर किससे की? ए लियुवहिदून, हमने इंसान और जिन्नात की तखलीक नहीं की मगर इसलिए कि वो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद और वहदानियत उसको बजा लें. मुफस्सिरीन किराम ने यह कायदा बना लिया है. मुफस्सिरीन से मुराद कौन मुफस्सिरीन? जब हम मुफस्सिरीन से बहस करेंगे तो अक्सर व बेशतर कायदे अक्सरी की बुनियाद पे, कायदे कुल्ली की बुनियाद पे नहीं, सहाबा ताबेईन व अतबा मुराद होंगे. कौन मुराद होंगे? सहाबा ताबेईन व अतबा मुराद होंगे. मुफस्सिरीन ने बाकायदा यह कानून बना लिया है कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जिन जिन मकामात पर इबादत का जिक्र किया है उसका तर्जुमा वहदत और वहदानियत से किया जाए. क्यों ऐसा फरमाया? इसलिए कि इंसान या कोई भी मखलूक उसकी इबादत काबिले कबूल तब होगी जब वो मुआहिद होगा, तौहीद का इकरार करने वाला और तौहीद का एतकाद रखने वाला होगा. अगर किसी शख्स में तौहीद का वजूद नहीं है तो ये खुद इतना बड़ा गुनाह है और इतनी बड़ी ये सरकशी है कि इसकी माफी नहीं हो सकती. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. तो जिसकी मगफिरत ही नहीं हो सकती वो क्या इबादत करेगा? और जो तौहीद का परवाना ना हो, तौहीद का मोतकिद ना हो, तो उसकी क्या इबादत हो? लिहाजा मुफस्सिरीन किराम ख्वाह अल-बहर अल-मुहीत वाले हों या वो तफसीर अस-सिराज अल-मुनीर वाले हों या वो तफसीर रूह अल-बयान वाले हों या वो तफसीर इब्न कसीर वाले हों या वो तफसीर जामे अल-बयान वाले इब्न जरीर हों या तफसीर अहकाम अल-कुरान वाले कुर्तुबी हों, जितने भी बड़े मुफस्सिरीन हुए हैं और बड़ी बड़ी तफासीर लिखी हैं, उन्होंने फरमाया लियाबुदून ए लियुवहिदून. समझ में आ गई बात? जी. البتہ یہاں پہ ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے کہ جو تفسیروں کی شہزادی ہے اور تفسیروں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک تفسیر کو بہت بڑا مقام دیا اور علماء طلباء فضلاء مفسرین نے وہ تفسیر نہایت ہی مقبول ہے جسے روح المعانی کہتے ہیں علامہ آلوسی بغدادی رحمہ اللہ کی تفسیر. حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے اگر ایک عالم روح المعانی کو سمجھ کر بالاستیعاب پڑھ لے تو اس کو اپنے علمی سفر کے دوران کسی اور تفسیر کو برائے ضرورت پڑھنے کی ضرورت نہیں. اضافات اور نکات اور قاعدوں کے لیے پڑھ سکتا ہے لیکن عربی زبان میں روح المعانی اور اردو زبان میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان القرآن اور اسی طرح معارف القرآن وہ تو آپ جانتے ہی ہیں. علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کے ذیل میں انہوں نے بہت طویل تفاصیل فرمائی اور بہت ہی زیادہ سیر حاصل ابحاث فرمائی ہیں. بہترین قسم کی ابحاث کا وہاں پہ ذکر کیا ہے انہوں نے. لیکن کبھی کبھار تفصیل اور زیادہ بحث کرنے سے ایک نقصان ہو جاتا ہے. وہ کیا؟ کہ جو اصل بات ہوتی ہے کام کی بات ہوتی ہے فارسی والے کہتے ہیں آمدم برسر مطلب وہ رہ جاتی. اور علامہ آلوسی بغدادی سے روح المعانی کے اندر سب کچھ تو انہوں نے ذکر کر دیا لیکن لیعبدون اہلی وحدون یہ رم سے رہے گی. ان کی وسعت اطلاع اور ان کی جامع علم سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ یہ تفسیر ان کے علم میں نہیں تھی. یقیناً تھی لیکن لکھنے میں نہیں آ سکی. لہذا یہ نقطہ اور یہ بات آپ حضرات کے ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ کل کو آپ کو اس سلسلے میں کوئی پریشانی نہ ہو. اسی طرح یہ جو علم کا حصول ہے قرآن کا علم ہے تفسیر کا علم ہے اللہ تبارک و تعالی کے نور کا علم ہے یہ صرف اور صرف قصدی نہیں ہے. اگر ایک مولوی صاحب چاہے اور ایک بندہ چاہے کہ میں اس عالم کا اور اس کائنات کا سب سے بڑا بہترین سب سے مقبول اور اللہ کے ہاں سب سے قریب علمی عالم علامہ اور ولی اللہ بن جاؤں اور اس کے لیے وہ صرف اور صرف کسب یعنی محنت کی سہارا لے تو یہ اس کے لیے ناکافی. یہ دعویٰ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کل بھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے چند چیزوں کی باقاعدہ دعا کرنے کی تلقین کی گئی اور ان دعاؤں میں سے ایک دعا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اپنے رب سے جس سے براہ راست پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بذریعہ وحی رابطہ ہے سلسلہ ہے اور جو ان کے سامنے معاملہ پیش آ رہا ہے جو سوالات پیش آ رہے ہیں جو معاملات ان کے سامنے رکھے جا رہے ہیں یہود اور مشرکین اور اہل کتاب کی طرف سے جس قسم کی آزمائش کی جا رہی ہے اس کے جواب، اس کی رہنمائی وہ براہ راست وحی کے ذریعے ہو رہی ہے. ہم میں اور آپ میں یہ بات، یہ خاصیت نہیں ہے، ہم پر وحی نازل نہیں ہو سکتی، وہ صرف نبی اور رسول کی خاصیت ہوتی ہے. لیکن تلقین کیا کی جا رہی ہے ان کو، وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، علم کے اضافے کے لیے دعا ضروری ہے. اور دعا کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی رضا، اللہ کا قرب، اور اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور تقوی، اس کو اپنا لینا، یہ اللہ کے قرب کا سبب بنتا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول فرمائی. مفسرین حیران ہیں کہ پہلے دعا ہوئی ہے اور بعد میں اس کا ثمرہ ملا ہے، یا پہلے ثمرہ ملا ہے اور ثمرے کے اضافے کے لیے دعا کا کہا گیا ہے. کیا ثمرہ ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمٌ. اے پیغمبر، آپ کو وہ علم عطا کیا جو آپ کے پاس نہیں تھا. وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کیا فرما رہے ہیں؟ میرے علم میں اضافہ. تو مفسرین کی دو رائے ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ یہ آیت وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا کے ثمرہ اور نتیجہ ہے. ظاہر بات ہے پیغمبر، اور وہ بھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دعا اور ان کی آرزو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول کیوں نہیں ہوگی؟ اور بعض حضرات نے کہا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا فضل و احسان ہے کہ جو بحر لا ساحل له، کوئی کنارہ ہی اس کا نہیں. اور اس میں مزید اضافے کے لیے اور مزید موجیں اور مزید لہروں کے لیے فرمایا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ، محمد ابن ادریس الشافعی، طلباء کرام اچھی طرح واقف ہیں امام صاحب سے. امام مالک رحمہ اللہ کے درس میں شریک تھے موطأ میں، اور جب موطأ مکمل ہو گئی اور امام شافعی رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ سے مکمل درس حاصل کر لیا، تو جانے کی اجازت مانگی. حضرت، درس مکمل ہو گیا، آپ کی تمام احادیث میں نے پڑھ لی، اب مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں اپنے گھر کی طرف واپس لوٹوں. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو ایک عجیب و غریب نصیحت کی. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، رأيت نور الله في جبهتك ورأيت نور العلم في جبهتك فلا تفضحه بمعصيته. میں نے تمہاری پیشانی میں اللہ کے نور کی جھلک دیکھی ہے، اور میں نے تمہاری پیشانی میں علم کے نور کی چمک دیکھی ہے. خدا کے لیے اس چمک اور اس نور کو گناہوں سے بجھانا نہیں. انسان جب روشنی میں ہوتا ہے کتنا سکون ہوتا ہے اس کو، کتنی آرام اور راحت ہوتی ہے، اور کتنی خوبصورت چیزیں اس کو نظر آتی ہیں. لیکن اچانک اندھیرا ہو جائے اور ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أعاذنا الله منها وإياكم. اندھیرے میں کتنی پریشانی ہوتی ہے، تو اللہ کا نور، اللہ کے دین کا نور، اللہ کے علم کا نور، اللہ کی کتاب کا نور، قرآن کریم کا نور، یہ ایک روشنی ہے، یہ ایک چراغ ہے، اس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے، اس کو ختم نہیں کرنا، اس کو بجھانا نہیں. ہمیں تابعداری اپنے رب کی کرنی ہے، ہمیں انقیاد اپنے رب کا کرنا ہے، اور ہمیں غلامی اور بندگی وہ اپنے رب کی کرنی ہے. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب آپ کے تابعدار ہو جائیں گے. سفیان ابن عیینہ کتنے بڑے محدث اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے استاذ ہیں، ترمذی شریف میں فرماتے ہیں کہ جس دن اور جس رات میں مجھ سے معمولات کے اندر کوئی کمی ہو جائے، معمولات کے اندر کوئی غفلت ہو جائے، تو اس دن میں اپنے غلاموں میں اور اپنے گھوڑوں میں اور اپنے جاننے والوں میں اور اپنے جانوروں میں اس کی بے برکتی دیکھتا ہوں. غلام بات نہیں مانتا، گھوڑا نافرمان ہو جاتا ہے، جن لوگوں سے لین دین اور رہن سہن ہے ان میں سرکشی نظر آنے لگتی ہے. سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کا یہ قول بیان کرنے کے بعد حضرت والے صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض کام ایسے ہیں جو عوام کے لیے ضروری نہیں ہیں لیکن علماء کے لیے ضروری ہیں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ حکم صحابہ کو نہیں ہے، یہ حکم بقیہ امت کو نہیں ہے، پیغمبر کو ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث، تو کوئی نہ کوئی حکم تو علماء کے لیے بھی ہونا چاہیے نا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. اللہ نے جب اپنے نیک بندوں کا ذکر الف لام میم سجدہ میں کیا، فرمایا کہ ان کے پہلو راتوں میں بستروں سے الگ ہوتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ نوافل پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. یہ ہونا چاہیے ہمارے عادات و اخلاق. اگر چاہیں کہ اس دنیا کے اندر کسی کی محتاجی نہ ہو، کسی کا غیظ و غضب نہ ہو، کسی کی طرف سے ظلم و زیادتی نہ ہو، کسی کی طرف سے پریشانی کا شکار نہ ہو، کسی کی طرف سے رزق کی تنگی نہ ہو، تو ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا پڑے گا. اور ہم اللہ تبارک و تعالی کے صحیح معنوں میں بندگی اختیار کر لیں اور علم اور علماء والے اخلاق اختیار کر لیں، تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی جس طرح اکرام کرتے ہیں، جس طرح حفاظت کرتے ہیں، جیسے وہ رازق ہے، جیسے وہ غیور ہے، جیسے وہ رحمان ہے اور جیسے وہ قاہر ہے، اس کے سامنے کوئی ذات کوئی حیثیت نہیں رکھتی. میرے محترم طلباء کرام، میرے بھائیوں علماء کرام، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ رات کو مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کی حاضری لی. پتہ تو کریں کہ کیا ہو رہا ہے, صحابہ کیا کر رہے ہیں, کون سا شخص کون سی مصروفیات میں ہے, مسجد نبوی میں کیا ہو رہا ہے. والد صاحب فرماتے تھے کہ پتہ چلا کہ منتظم کے لیے اور جس کی بھی کوئی ذمہ داری حوالی کی گئی ہو اس کو چاہیے کہ وہ ہم وقت اس سلسلے میں متفکر رہے اور اس سلسلے میں کوشش کرتا رہے. یہ نہیں کہ میری ڈیوٹی 1 بجے سے لے کے 2 بجے تک ہے تو میں 1 سے 2 بجے تک یہاں پہ کھڑا ہوں, نگرانی کر رہا ہوں, اس کے بعد مدرسہ غرق ہو, طلباء جو بھی کریں میرا اس سے کوئی سروکار نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ حضرات انشاءاللہ تعالی میدان عمل میں نکلیں گے اور بڑی بڑی ذمہ داریاں آپ کے ذمہ آئیں گی, تو آپ نے اس کو اخلاص کے ساتھ اپنا کام سمجھ کے کرنا ہے, ذوق اور شوق سے کرنا ہے تو کامیابی ملے گی. ورنہ اگر صرف کام چلاؤ والی بات ہے, میں نے کل آپ حضرات کے سامنے ابن امی جمرہ کی روایت پیش کی, ان اللہ تعالی یحب اذا عمل احدکم عملا ان یحسنہ ان یتقنہ, حسن کے ساتھ, اتقان کے ساتھ, خوش اسلوبی کے ساتھ کام ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نوافل پڑھ رہے ہیں, رات کی عبادت کر رہے ہیں اور بالکل خاموش ہیں, آہستہ ہیں اور بہت ہی زیادہ عاجزی ان کے ساری وہ ان کے اندر نظر آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے, دیکھا کہ بڑے چاک و چوبن اور حضرت عمر تھے بھی اللہ کے شیر تھے وہ, اور بلند آواز سے تلاوت ہو رہی ہے نوافل پڑھنا. اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ رات کو میں نے دیکھا آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور بہت ہی مدھم اور دھیمی آواز میں کر رہے تھے, کیا وجہ ہے اس کی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا, اسمع من ناجیت, جس سے میں ایک بات کر رہا ہوں, جس سے میں سرگوشی کر رہا ہوں, وہ اس سے زیادہ سننے والی کوئی ذات ہے ہی نہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ تو لوگ؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رات کو دیکھا آپ تلاوت کر رہے تھے, آپ قرآن کریم پڑھ رہے تھے اور بڑی بلند آواز سے پڑھ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, اوقظ الوسنان واطرد الشیطان, میں لوگوں کو اٹھا رہا ہوں اور شیطان کو بھگا رہا ہوں. اب دیکھیں یہاں پہ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ میں لوگوں کو اٹھا رہا ہوں. لوگوں کو اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو ساتھی ہیں, جو صحابہ کرام ہیں, جو مسلمان ہیں, ان کو اس بات کی ترغیب دلانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت, جو 5 نمازیں ہیں, وہ تو ہم فرائض ہیں اور ان کا تو ہر حال میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے, لیکن اس کے علاوہ جو شنبہ داری ہے, جو رات کے عبادات ہیں, یہ ایک مومن کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے اور بہت ہی زیادہ اس کے لیے تقرب الی اللہ کا باعث اور سبب بنتی ہے. وقت سحر وقت مناجات ہے, خیز درا وقت کے برکات ہے. خواجہ خواجگان فرید الدین مسعود اجودنی گنشکر رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے اولیاء میں سے ایک بہت بڑے ولی، یہ ان کا شعر ہے. اور والد صاحب فرماتے تھے کہ شعر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اردو زبان کا پہلا شعر. وقت سحر وقت مناجات ہے، خیز درآں وقت کے برکات ہے. آرام کی نو ضرورت نشتا ہے، اللہ و خیر. اس میں جو صرف ہے یہ اردو ہے، باقی فارسی. یہ ہندوستان کے اولیاء کرام کا سلسلہ ہے، یہ بھی ایک بہت عظیم سلسلہ ہے. اور اس کو سمجھنا اور ان کا مطالعہ کرنا اور ان کے ساتھ نسبت قائم کرنا، یہ ایک عالم کے لیے اور ایک اللہ کے ولی بننے کے لیے ضروری ہے. خواجہ فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ علیہ یہ خلیفہ ہیں حضرت خواجہ خان قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے خلیفہ ہیں بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. اور شیخ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ یہ خلیفہ ہیں خواجہ گان معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ. اور شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ یہ خلیفہ ہیں خواجہ گان سلطان العلماء والاولیاء خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ. خواجہ عثمان ہارونی مروندی سہوڑ شریف میں جن کا مزار ہے، یہ ہے خواجہ عثمان ہارونی. بہت متقدم ہے اور اللہ کے ولی اور بہت بڑے عالم اور محدث. مجھے معلوم نہیں ہے کہ کہاں لکھا ہے، لیکن میں نے اپنے والد صاحب سے سنا ہے کہ 30 سال کے قریب حرمین شریفین میں حدیث کا درس دیتے تھے. سندھ کے علماء نے درخواست کی کہ یہاں ضرورت ہے علم کی بہت زیادہ، اور حرمین شریفین میں علماء بہت ہیں، آپ یہاں تشریف لائیں. علاقہ یہی تھا ان کا، اسی علاقے کے تو واپس تشریف لائے، یہاں پہ علم و دین کا کام کیا اور یہیں پہ وصال ہوا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور پھر ان سب میں جو متقدم ہوئے ہیں اور ان سے بھی 200 سال کے قریب، 200 سال پہلے، وہ آیت من آیات اللہ، سلطان العلماء والمحدثین، سلطان الاولیاء والمتقین، حضرت خواجہ گان سید علی حجویری داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ. بہت بڑے عالم ہیں یہ، جن کے میں نام لے رہا ہوں یہ تمام محدثین ہیں، تمام مفسرین ہیں اور تمام بڑے بڑے علماء کرام. آپ ذرا ان کے حالات اٹھا کے دیکھیے. سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ کی دو تصانیف ہیں، دو کتابیں. ایک کتاب کا نام ہے الامام الجعفی. جعفی کون ہے بتاؤ جی؟ ماشاء اللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا لقب الامام الجعفی ہے. اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور تصنیف کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے الامام الکوفی. اس سے کون مراد ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مراد. اور اسی طرح اولیاء کا ذکر نامکمل سمجھا جاتا ہے، اور اولیاء کی شان اور اولیاء کی شہزادے سمجھ لیجئے، اور جن کے بغیر اس سلسلے کو ہی نامکمل سمجھا جاتا ہے، وہ اللہ کے نیک ولی محدث العصر فقیہ زمان مفسر دوران عظیم عالم عظیم متقی اور اللہ تبارک و تعالی کی آیات بینات کا ایک منہ بولتا نشان اور ثبوت شیخ عبد القادر الجیلانی البغدادی رحمت اللہ علیہ، بڑے امام ہیں، بڑے محدث ہیں اور بڑے عالم ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی اور خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ہم حسر ہیں. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو ایک خاص قسم کے نور کی تلاش تھی، ایک خاص قسم کے علم کی تلاش تھی، اور ممالک گھومے، مختلف قریے گھومے، جگہ جگہ گھومے، دل کو وہ تسلی و آرام و سکون حاصل نہیں. بیت اللہ شریف چلے گئے حج کے لیے اور اپنے اللہ سے دعا کی، خوب روئے، آنسو بہائے کہ اللہ میرا دل بند ہو گیا ہے، اور جو نور علم اور تقویٰ کا نور جو میں چاہ رہا ہوں حاصل کرنا وہ نہیں مل رہا. تو وہاں حرم شریف میں خواب دیکھا کہ لاہور میں میرا ایک نیک بندہ ہے، اس کے پاس چلے جاؤ اور وہاں پہ جا کے ان سے قصب فیض کرو تو یہ نور تمہیں مل جائے گا. اتنے بڑے آدمی ہیں سید حاجی علی حجویری رحمت اللہ علیہ، لاہور بھیجا گیا ان کو. ہندوستان کے اولیاء اللہ کے حالات دیکھنے کے لیے اگر عربی زبان میں دیکھنا ہو، قلعہ بازی کی العوارف کے نام سے کتاب آتی. کیا نام ہے کتاب کا؟ العوارف. اور اردو زبان میں لمعات خواجہ حضرت والد صاحب کے نزدیک یہ سب سے زیادہ جامع اور مفصل کتاب. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے اوپر تو بے شمار تصانیف لکھی گئی ہیں. مثلا الیواقیت والجواہر فی ترجمہ شیخ عبد القادر. کیا؟ جی بالکل. اور اسی طرح جو سب سے زیادہ اعلی کتاب ہے اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے تفصیل سے اس میں ذکر کیا گیا، ابو بکر اتابکی کی کتاب النجوم الظاہرہ فی ترجمۃ الملوک مصر والقاہرہ. ابو بکر اتابکی کی النجوم الظاہرہ فی ترجمۃ ملوک مصر والقاہرہ، یہ ضرور دیکھیے. اس النجوم الظاہرہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے متعلق ارشاد فرمایا ہے ابو بکر اتابکی نے، وعظ فرقق درس فحقق افتا فدقق. آپ نے والد صاحب سے عبارت سنی ہوگی کہیں، درس ایسا دیتے تھے، فرقق دنیا کو رلا دیتے تھے، درس فحقق پڑھاتے تھے تو ایسا کہ محقق اور امام کی حیثیت تھی، اور افتا فحقق فدقق اور جب فتویٰ دیتے تھے تو تدقیق کرتے تھے. تحقیق کے بعد جو مزید محنت کی جاتی ہے اس کو تدقیق کہا جاتا ہے. وقت چونکہ زیادہ ہو گیا ہے اور یقیناً دوسرے استاد منتظر ہوں گے، آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اور آج ہمارے کچھ مہمانان بھی تبلیغی جماعت والے تشریف لائے ہیں، نحن مشكورون لكم لزيارتكم ولقيامكم الميمونة في مدرستنا، ولا تنسونا عن دعائكم الميمونة، ونحن ندعو لكم أن ييسر الله لكم في أسفار دينكم وفي تبليغكم، وندعو أن يبارك الله لكم في علمكم ورزقكم، والله تعالى يحفظكم إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حضرت والد صاحب کے رفع درجات کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی روح کو یہ اجر و ثواب عطا فرمائیں، اور اس مجلس کا اور تمام دینی علوم و خدمات کا فیض جاری و ساری رکھے، اور ان کے لیے سرمایہ آخرت میں دیں. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. میرے محترم بھائیو، کچھ باتیں بطور مقدمہ آپ کے سامنے بیان کریں گے جو تفسیر سے متعلق ہے، اور یہ باتیں انتہائی اہم ہوتی ہے، اس لیے ان کو نوٹ کیا کرے، آگے جا کر یہی باتیں پھر کام آتی ہے. قرآن مجید جس کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے پڑھنا ہے، وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نازل فرمایا ہے، اس لیے سب سے پہلی بات وحی کے بارے میں کریں گے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا، انسان کے دو ذمہ داریاں ہیں. ایک ذمہ داری یہ ہے کہ کائنات سے ٹیک ٹیک کام لے، اور اس کو استعمال کرے، اور کائنات کے استعمال میں اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو نہ بھولے. یہ دوسری ذمہ داری ہے. اب کائنات کو، کائنات سے ٹیک ٹیک کام لینا اور کائنات کو صحیح استعمال کرنا اور استعمال کے وقت اللہ کے احکامات کو یاد رکھنا، ایسا تب ہوگا جب انسان کے پاس علم ہوگا. بغیر علم کے ایسا نہیں ہو سکتا. انسان دنیا میں جاہل آتا ہے، اور جب یہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے پاس کسی قسم کا علم نہیں ہوتا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. دنیا میں آنے کے بعد پھر یہ چلنا سیکھتا ہے، بولنا سیکھتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر سوجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے، اور پھر اسباب علم اختیار کر کے علم حاصل کرتا ہے. اسباب علم تین ہے. نمبر ایک، حواس سلیمہ، جو کہ حواس خمسہ ہے. اس سے آدمی کو بعضی چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے. جن چیزوں کا علم حواس سے حاصل ہوتا ہے اس کا علم عقل سے حاصل نہیں ہوتا، اور جن چیزوں کا علم عقل سے حاصل ہوتا ہے اس کا علم حواس سے حاصل نہیں ہوتا. تو حواس خمسہ سلیمہ یہ پہلا سبب ہے علم کا. یہ دیوار ہے، دیوار کی سفیدی کا علم ہمیں کس سے حاصل ہوا؟ حواس سے. دوسرا سبب عقل ہے. جب آدمی دیوار کو دیکھتا ہے اور وہاں ترتیب کے ساتھ پتھر رکھے ہوئے، بلاک رکھے ہوئے نظر آتے ہیں، تو عقل فیصلہ کرتی ہے کہ یہ دیوار خود بخود وجود میں نہیں آئی، کسی بنانے والے نے اس دیوار کو بنایا. اب یہ علم کس سے حاصل ہوتا ہے؟ عقل سے. یہ حواس سے حاصل نہیں ہوتا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں حواس سے بھی علم حاصل نہیں ہوتا، عقل سے بھی علم حاصل نہیں ہوتا ہے، وہاں وحی سے علم حاصل ہوتا ہے. کس دیوار کو کہاں اٹھانا جائز ہے، کہاں اس کو اٹھانا جائز نہیں ہے، کہاں دیوار کا استعمال جائز ہے اور کہاں دیوار کا استعمال جائز نہیں ہے. یہ علم نہ حواس سے حاصل ہوتا ہے اور نہ یہ علم عقل سے حاصل ہوتا ہے، بلکہ وحی سے یہ علم حاصل ہوتا ہے. ایک آدمی کے پاس پستول ہے، تو پستول کے رنگ کا علم، پستول کے لمبائی چوڑائی کا علم، پستول سے فائر ہوتے وقت دھماکے کا علم اور بارود کا علم، یہ تو آپ کو کس سے حاصل ہوگا؟ حواس سے. لیکن جب آپ پستول کو دیکھیں گے اور اس کے بناوٹ کو دیکھیں گے تو عقل فیصلہ دیتی ہے کہ یہ پستول خود بخود نہیں بنا ہے، اور نہ یہ حادثاتی طور پر وجود میں آیا ہے، اور نہ بے جان مادی نے اس کو بنایا ہے بلکہ کسی بنانے والے نے اس کو بنایا ہے. یہ فیصلہ عقل دیتی ہے, یہ علم پر عقل سے حاصل ہوتا ہے. اور پھر اس پستول کا استعمال کہاں جائز ہے کہاں جائز نہیں ہے, یہ علم نہ حواس سے حاصل ہوتا ہے اور نہ یہ علم عقل سے حاصل ہوتا ہے, بلکہ یہ علم کس سے حاصل ہوتا ہے؟ وحی سے. مثال کے طور پر ایک آدمی پستول استعمال کرتا ہے اور کسی کی زندگی کو تمام کرتا ہے, اس کی بیوی کو بیوہ بنا دیتا ہے, بچوں کو یتیم بنا دیتا ہے, تو عقل فیصلہ نہیں دے سکتی. کبھی کبھی جب عقل یعنی جب اس آدمی کے ظلم کو آدمی دیکھتا ہے تو عقل کہتی ہے کہ اس کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے, لیکن وہی عقل پھر بعد میں کہتی ہے کہ نہیں, ایک حادثے کو دو نہیں بنانا چاہیے. اس نے تو گولی چلائی اور دوسری کی زندگی لے لی, اس کی بیوی کو بیوہ بنا دیا, بچوں کو یتیم بنا دیا. اب اگر قاتل کو قتل کیا جائے گا تو قاتل کی بیوی بھی بیوہ بن جائے گی, اس کے بچے بھی یتیم ہو جائیں گے, تو قاتل کی بیوی کا کیا گناہ ہے, اس کے بچوں کا کیا گناہ ہے؟ اس لیے پھر عقل یہی کہتی ہے کہ نہیں, قاتل کو سزا نہیں ہونی چاہیے. لیکن مطلب یہ ہے کہ یہاں نہ حواس سے علم حاصل ہو سکتا ہے اور نہ عقل سے, بلکہ یہاں علم آپ کو حاصل ہوگا کس سے؟ وحی سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے جو وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے ہے کہ نہیں, قاتل کو سزا ہونی چاہیے اور قصاصاً قاتل کو قتل کرنا چاہیے تاکہ آئندہ اس جریمے کا کوئی اور ارتکاب نہ کرے. اور یہی وجہ ہے کہ قصاص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے حیات ہے, زندگی ہے. جب قصاص کا عمل نافذ ہوگا, جاری ہوگا, تو وہاں کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کو ناحق قتل کرے. اس لیے سب سے زیادہ ناحق قتل کا شرح جو کم تھا وہ سعودی میں تھا, کیونکہ وہاں قصاص کا عمل زندہ تھا. اور جہاں پر قصاص کا عمل نہیں ہے وہاں سب سے زیادہ ناحق قتل کا شرح ہے. مغرب اور یورپ میں صبح لوگ اٹھتے ہیں تو گلیوں میں اور کوچوں میں کئی لاشیں ملتی ہیں, اور یہاں بھی آپ نے دیکھا جب قاتل کو سزا نہیں ملتی تھی تو ایک ایک آدمی سو سو آدمیوں کا قاتل نکلا, بلکہ اس سے بھی زیادہ. اگر ایک قاتل کو دن دہاڑے شوٹ کیا جاتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پھر اس شہر کے اندر کوئی قتل کا جرأت کرتا. لیکن یہ سزا نہیں دی جا رہی تھی, اس لیے قاتل دندناتے پھر رہے تھے. اور بعد میں تو ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ لوگ قتل کے اوپر فخر کرنے لگے اور ماں باپ اپنی اولادوں کے بدماشیوں پر فخر کرنے لگے. ایسی حالت پیدا ہو گئی جس طرح حدیث میں آتا ہے, ساد القبیلۃ فاسقہم وکان زعیم القوم ارزلہم, جو سب سے بڑا فاسق ہوگا وہی قبیلے کا چودھری بن جائے گا, سب سے زیادہ کمینہ جو ہوگا وہ ملک کا اور ریاست کا بڑا بن جائے گا. تو ایسے لوگوں کو پھر لوگ فیصلوں میں بٹھاتے تھے اور اس طریقے سے اپنے فیصلے اور اپنے جو ہے نا تنازعات انہی کے ذریعے سے حل کرتے تھے. تو معلوم ہو گیا کہ وحی کی طرف انسانیت شدت کے ساتھ محتاج ہے، اس لیے کہ سارا کا سارا علم نہ حواس سے حاصل ہوتا ہے نہ عقل سے حاصل ہوتا ہے، بلکہ بہت ساری چیزیں اور زیادہ چیزیں وہ ہے کہ جس کا جہاں عقل اور حواس سے علم حاصل نہیں ہوتا، وہ علم کس سے حاصل ہوتا ہے؟ وحی سے حاصل ہوتا ہے. تو ایک بادشاہ اگر کہیں کسی کو بھیج دے اہم پیغام دے کے اہم کام کے لیے، تو عقل بھی یہ فیصلہ دیتی ہے کہ ضرور بادشاہ اس کو ہدایت دے گا، پیغام دے گا کہ آپ نے فلاں ملک میں فلاں علاقے میں جا کر یہ کام کرنا ہے، اور راستے میں آتے جاتے وقت آپ نے اس طریقے سے جو ہے عمل کرنا ہے. عقل بھی تسلیم نہیں کرتی کہ بادشاہ کسی کو بھیجے اس کو پیغام نہ دے، بغیر پیغام دیے کسی کو دور دراز علاقے میں بھیجے. تو وہاں جب یہ آدمی جائے گا تو پھر کیا کہے گا کہ بادشاہ نے مجھے کس لیے بھیجا ہے؟ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ وحی ایک عقلی ضرورت بھی ہے، صرف دینی اعتقادی ضرورت نہیں ہے بلکہ کیا ہے، ایک عقلی ضرورت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو دنیا میں لے کے آئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا کو ساری کائنات کو انسان کی خدمت میں لگا دیا، انسان کے ذمے کچھ فرائض اللہ تبارک و تعالی نے عائد کیے ہیں، اور اسی طریقے سے دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، اور اسی مقصد کے تحت انسان نے دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے، اور پھر انسان کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ نے ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا ہے بلکہ اسی دنیا میں آنے کے بعد پھر آپ نے اس سے کچھ کرنا ہے اور آگے جانا ہے. تو اب یہ سب کچھ انسان کو، یعنی ان تمام چیزوں کا علم انسان کو کس کے ذریعے سے دیا گیا؟ وحی کے ذریعے سے، کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، دنیا میں آ کر آپ نے کیا کرنا ہے، اور آپ نے آگے کہاں جانا ہے، اور وہاں کیا ہے، اور اس کے لیے آگے جانے کے لیے آپ نے یہاں کیا تیاری کرنی ہے، کس طریقے تیاری کرنی ہے. ان تمام چیزوں کا علم نہ عقل سے حاصل ہوتا ہے اور نہ حواس سے حاصل ہوتا ہے، بلکہ اس کا علم صرف کس سے حاصل ہوتا ہے؟ وحی سے حاصل ہوتا ہے. تو وحی کے طرف ضرورت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے آخری نبی تک تمام کے تمام انبیاء کے پاس وحی بھیجی، اور اسی وحی کے ساتھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اپنی امتوں کی راہنمائی فرمائی مقاصد تخلیق کی طرف، کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور یہاں کیا کرنا چاہیے، اور آگے کہاں جانا ہے، وہاں کس قسم کے حالات کا سامنا کرنا ہوگا. تو مطلب یہ ہے کہ اول سے لے کر آخری نبی تک اللہ تبارک و تعالی نے سامان ہدایت کس کو بنایا؟ وحی کو بنایا، اور ہر نبی کے پاس وحی آئی، اور پھر جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو حضرت کی آمد کے کا جو زمانہ تھا تو بڑا عجیب تھا. اس میں تو انسانیت کفر اور شرک کے اندھیروں میں چلی گئی تھی، شکل صورت تو انسانوں کی تھی لیکن انسانوں کی صفات ان میں نہیں رہی تھی اور درندوں کی صفات جو ہے انسانوں کے پاس آ گئی. معمولی باتوں سے لڑائی شروع ہوتی تھی اور اس میں کئی خاندان جو ہے نا وہ کٹ جاتے تھے. کفر اور شرک کے اندھیرے ہر طرف چھائے ہوئے تھے اور مخلوق کی پوجا پاٹھ جو ہے نا وہ ہر طرف ہو رہی تھی. ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اپنے آخری نبی کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا اور قرآن مجید کے نور سے اللہ تبارک و تعالی نے شرق اور غرب کو جگمگایا اور قرآن مجید نے آ کر انسانیت کے لیے سعادت کے راہوں کو کھولا. اور اسی طریقے سے قرآن مجید انسانیت سے وہ تمام کے تمام خامیاں دور کرتا ہے اور ہٹاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی قیمت گر جاتی ہے. اور وہ تمام کے تمام خوبیاں قرآن مجید انسانیت کی طرف کھینچ کر لاتا ہے جس کی وجہ سے انسانیت کی قیمت بڑھ جاتی ہے. انسان انسان بن جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو قرآن ہے قرآن یہ صرف ایک فن اور ایک علم نہیں ہے بلکہ یہ علوم کا سمندر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اہل علم کے لیے لا تعداد نقطوں کو رکھا ہے اور اس کا ادراک اس کو ہو سکتا ہے جو پختہ شعور کے ساتھ اور مضبوط علم کے ساتھ قرآن مجید کی طرف آگے بڑھے گا. قرآن مجید کے عبارات میں آیات میں اللہ تبارک و تعالی بہت سارے مطالب عالیہ کو مستور رکھا ہے. دلالت النس کی صورت میں، اشارت النس کی صورت میں، اقتضاء النس کی صورت میں، تو وہاں تک رسائی بغیر استاذ سے پڑھے نہیں ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے اہل زبان بھی ان مطالب عالیہ کا نہیں کر سکتے ہیں جب تک وہ قرآن مجید کسی ماہر استاد سے نہ پڑھے. قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر ان کے لیے بھی ضروری ہے. اس لیے استاد سے پڑھنا جو ہے نا وہ بے حد ضروری ہے. اب وحی کے نزول کے طریقے کیا تھے؟ تو صحابی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے حارث بن ہشام انہوں نے آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے اوپر وحی آتی ہے تو کس طرح آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی جب میرے اوپر آتی ہے تو کبھی وحی کی آمد کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گھنٹی کی آواز کے طرح آواز سنائی دیتی ہے، جرس جس کو کہتے ہیں. اس کی آواز کے طرح آواز سنائی دیتی ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو آواز ہوتی ہے یہ فرشتے آتے ہیں تو ان کے پر جب چلتے ہیں تو اس سے جو ہے نا یہ آوازیں نکلتی ہیں، اور جب اس قسم کی آواز آپ کو سنائی دیتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہو جاتے تھے کہ اب وحی آنا شروع ہو گئی، شروع ہو رہی. اور وحی کی کیفیت کا صحیح ادراک بغیر مشاہدے کے نہیں ہو سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے آمد کی صورت کو انسانی اذہان کے قریب لانے کے لیے جرس کے ساتھ، گھنٹی کی آواز کے ساتھ تشبیہ دی. اور یہ تشبیہ آپ نے دو چیزوں میں دی ہے، جس طریقے سے گھنٹی بجتی ہے تو آواز لگاتار ہوتی ہے، اس طریقے سے وحی کے آمد بھی پھر لگاتار ہوتی تھی. اور دوسری چیز جس میں تشبیہ دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ گھنٹی جب بجتی ہے تو سمت اور اسی طریقے سے جہت کا پتہ آسانی کے ساتھ نہیں چلتا کہ آواز کہاں سے آ رہی. تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی آتی تھی تو جہت اور سمت کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا تھا کہ آواز کس طرف سے آ رہی ہے. ان دو چیزوں میں آپ نے گھنٹی کی آواز کے ساتھ تشبیہ دی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے جب وحی آتی ہے تو یہ طریقہ نزول وحی کا سب سے سخت طریقہ ہوتا ہے، اس وقت تکلیف اور مشقت بہت زیادہ ہوتی ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ سخت سردی کا زمانہ ہوتا تھا اور جب وحی کا سلسلہ شروع ہوتا تھا تو آپ کا جسم مبارک پسینہ پسینہ ہو جاتا تھا، سانس رک جاتی تھی. اور یہاں تک حدیث میں آئے ہے کہ آپ کا رنگ مبارک کھجور کے پتوں کی طرح پیلا ہو جاتا تھا، اور دانت جو ہے نا یہ کپ کپانے لگتے تھے. یہ کیفیت جو وحی کی ہوتی تھی بہت شدید ہوتی تھی اور بہت سخت ہوتی تھی. اور اسی گھنٹی کے آواز میں جو بات آپ کو بتائی جاتی تھی جب سلسلہ ختم ہوتا تھا تو وہ بات آپ کو یاد رہتی تھی، یاد ہو جاتی تھی. ایک طریقہ یہ تھا. اور آپ نے فرمایا کہ دوسرا طریقہ وحی کی نزول کا یہ تھا، یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کے شکل صورت میں میرے پاس آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کا دیا ہوا پیغام مجھے پہنچا دیتے ہیں. اور یہ طریقہ وحی کا بہت آسان ہوتا ہے، اس میں تکلیف نہیں ہوتی، مشقت دقت نہیں ہوتی. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے حضرت کے پاس حضرت جبرائیل اکثر دیہی قلبی کی صورت میں آتے تھے. ہمیشہ تو نہیں آتے تھے، دوسرے لوگوں کی شکل صورت میں بھی آتے تھے، لیکن اکثر حضرت دیہی قلبی جو بہت حسین جمیل صحابی تھے ان کی شکل صورت میں آتے تھے. یہ دوسرا طریقہ تھا وحی کے نزول کا. تیسرا طریقہ وحی کے نزول کا یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کے شکل صورت میں نہیں آتے تھے بلکہ اپنی اصلی صورت میں اللہ کا پیغام لا کر حضرت کے حوالے کرتے تھے. اور اس طریقے سے وحی آپ کی زندگی میں تین مرتبہ جو ہے نا آپ کے پاس لائی گئی. ایک دفعہ تو اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواہش ظاہر کی تھی حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی صورت میں دیکھنے کی، اور دوسرے مرتبہ معراج کے سفر میں بھی حضرت جبرائیل جب آپ کے پاس وحی لے کر آئے تھے تو اپنے اصلی شکل صورت میں تشریف لائے تھے. تیسری مرتبہ بالکل نبوت کی ابتدائی زمانے میں مقام اجیاد میں جب وہ آئے تھے تو اس وقت اپنی اصلی شکل صورت میں آئے تھے اور اللہ کا پیغام آپ تک پہنچایا. یہ تین واقعات ہیں. ان تین واقعات میں سے شروع کے جو دو واقعات ہیں یہ تو بالکل صحیح سند سے ثابت ہے, اور تیسرا واقعہ مقام اجیاد میں حضرت جبرائیل کا اپنی اصلی صورت میں آنا یہ بھی حدیث میں ہے, لیکن حدیث سردن کمزور ہے. چوتھی صورت وحی کی یہ تھی کہ حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی ملک کے واسطے کے براہ راست اللہ تبارک و تعالی اپنا پیغام دیتے میں ورائے الحجاب, اور اس طرح وہی آپ کے اوپر جو ہے نا ایک یا دو دفعہ نازل کی گئی. ایک تو سفر معراج میں, معراج میں جو وہی آپ کو دی گئی تھی تو وہاں بیچ میں کسی فرشتے کا واسطہ نہیں تھا, بغیر ملک کے واسطے کے براہ راست اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پیغام دیا تھا. اور ایک مرتبہ اسی طرح پیغام اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خواب میں دیا تھا. پانچویں صورت وحی کی تھی کہ حضرت جبرائیل اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے لیکن کسی انسان کے شکل صورت میں آپ کے پاس نہ آئے, بغیر کسی انسان کے شکل صورت کو اپنائے آپ کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے اور آپ کے دل کے اندر القا کرے. یہ وحی کی پانچویں صورت تھی. اس طریقے سے آپ کے پاس وحی آتی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول فرماتے رہے اور پھر امت کے اندر اسے بیان کرتے رہے. لیکن وحی دو قسم کی ہے, ایک ہے وحی جلی اور ایک ہے وحی خفی. ایک جو وحی جلی ہے اس کو وحی مطلوبی کہتے ہیں, اور جو وحی خفی ہے اس کو وحی غیر مطلوبی کہتے ہیں. وحی مطلوع اور وحی جلی وہ وحی ہے کہ جس کے ساتھ فریضہ قرأت ادا ہو سکتا ہے, جیسے قرآن مجید ہے. اور وحی خفی اور وحی غیر مطلوع وہ وحی ہے کہ جس کے ساتھ فریضہ قرأت ادا نہیں ہو سکتا, البتہ یہ ہے کہ بطور اذکار نماز میں جو ہے نا اس کو پڑھ سکتے ہیں, جیسے کہ تشہد ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر, یہ وحی خفی ہے. لیکن اگر آپ نماز کے اندر بطور قرأت کسی حدیث کو پڑھیں گے تو اس سے نماز نہیں ہوگی, وہی خفی ہے, غیر مطلوع ہے, اس سے نماز نہیں ہوگی. لیکن اذکار میں پڑھ سکتے ہیں. قرآن مجید کے نزول کی تاریخ, قرآن مجید کا نزول دو مرتبہ ہوا ہے. ایک دفعہ تو قرآن مجید کا نزول رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں ہوا, لوح محفوظ سے سمائے دنیا کی طرف, اور یہ نزول انزال کی صورت میں ہے. دفعتن واحدتن, ایک بارگی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے منتقل کر دیا, نازل کر دیا. کس کی طرف؟ سمائے دنیا کی طرف. اور یہ نزول بھی رمضان کے مہینے میں ہے, لیلۃ القدر کی رات ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, انزلنا یک بار کی نازل کرنا. اور ایک ہے نزول قرآن مجید کا سمائی دنیا سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, یہ 23 سال میں ہوا ہے آہستہ آہستہ, اور یہ تنزیل کی صورت میں ہے تدریجن ہے. اور اور اس نزول کا آغاز بھی رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر سے ہوا ہے. رات کون سی تھی اس کے بارے میں روایتیں مختلف ہیں. 17 کا ذکر بھی آیا ہے, 19 کا ذکر بھی آیا ہے اور 27 کا ذکر بھی آیا ہے. لیکن مہینہ رمضان کا تھا اور لیلۃ القدر کی رات تھی جب پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا تھا سچے خوابوں سے, رویہ صادقہ جس کو کہتے ہیں, اور 6 مہینے تک آپ خواب دیکھتے رہے اور اس شکل صورت میں آپ کے اوپر وحی آتی رہی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے حدیث کی حدیثوں میں پڑھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رویہ صادقہ سچے خواب یہ نبوت کا 46 حصہ ہے. اس لیے کہ نبوت کا زمانہ 23 سال ہے اور 6 مہینے 23 سال کا کیا بنتا ہے, 46 حصہ بنتا ہے. تو یہ نبوت کا 46 حصہ ہے. 6 مہینے آپ کو آپ جب خواب دیکھتے رہے اور خوابوں کی صورت میں آپ کے اوپر وحی اترتی رہی تو اس وحی سے آپ کا میلان, آپ کی رغبت بڑھ گئی تنہائی میں عبادت کی طرف. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ کئی دنوں کا راشن اور توشہ تیار کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس توشی کو اس راشن کو لے کے غار حرا تشریف لے جاتے تھے اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. اور جب وہ توشہ ختم ہوتا تھا پھر حضرت تشریف لاتے تھے اپنے گھر, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دوبارہ آپ کے لیے راشن تیار کرتی تھی اور پھر آپ اپنا راشن لے کے واپس غار حرا تشریف لے جاتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت میں مشغول اور مصروف رہتے تھے. تو وہی کا یہ سلسلہ جب شروع ہوا تو تنہائی میں عبادت کی طرف رغبت بڑھ گئی. 6 مہینے کے بعد آپ غار حرا مہینہ تھا لیلۃ القدر کی رات تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قرآن مجید کی پہلی آیات لے کر فرشتہ جب آپ کے پاس آیا اور انہوں نے آپ سے فرمایا کہ اقرا, تو آپ نے فرمایا کہ ما انا بقاری. پھر اس فرشتے نے آپ کو بینچا دبوچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ گھبراہٹ ہوئی اور پھر فرشتے نے کہا کہ اقرا, آپ نے پھر فرمایا کہ ما انا بقاری, میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے آپ کو بینچا اور دبوچا اور پھر فرمایا کہ اقرا, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہاں تک یہ جو 5 آیتیں ہیں یہ نازل ہوئی. سمجھے نا. صاحب کشاف نے لکھا ہے کہ سب سے قوی قول اور سب سے راجح قول یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کا جو حصہ نازل ہوا وہ یہی حصہ ہے, یعنی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں. اور عبداللہ ابن عباس کا قول بھی یہی ہے اور حضرت مجاہد کا قول بھی یہی ہے اور یہ سب سے راجح قول ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کی جو سورت نازل کی گئی آپ کے اوپر وہ سورہ مدثر ہے, یہ دوسرا قول ہے. اور یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 6 مہینے کا چلہ ختم فرمایا اور غار حرا سے اترے گھر تشریف لانے کے لیے تو وادی مکے میں زمین آسمان کے درمیان فضا میں آپ کو فرشتہ دکھائی دیا اور جس کے وجہ سے آپ بہت زیادہ گھبرا گئے اور گھر تشریف لائے. حضرت خدیجہ سے آپ نے فرمایا دسرنی 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 دسرنی. مجھے کپڑے اڑا دو, مجھے کپڑے اڑا دو. پھر انہوں نے آپ کو کپڑے اڑائے اور اس کے بعد پھر سورہ مدثر نازل ہونا شروع ہوئی. یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر. یہ دوسرا قول ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کی جو سورت نازل کی گئی وہ سورہ فاتحہ ہے. یہ قول بھی بعض حضرات سے منقول ہے. اور چوتھا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کا جو بسم اللہ ہے. یہ چار اقوال ہیں. تطبیق کیا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلی جو وحی آپ کے پاس لائی گئی اور سب سے پہلے آپ کے اوپر قرآن مجید کا جو حصہ نازل کیا گیا وہ سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات ہیں, اور اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ رک گیا. تقریباً تین سال تک وحی پھر نہیں آئی. اور یہ جو تین سال کا زمانہ ہے اس کو فترت وحی کا زمانہ کہلاتا ہے. تین سال کے بعد پہلی وحی جب آپ کے اوپر نازل کی گئی تو وہ سورہ مدثر ہے. تو سب سے پہلے وحی آپ کے اوپر اور سب سے پہلے قرآن مجید کا جو حصہ آپ کے اوپر نازل کیا گیا وہ سورہ علق کے ابتدائی پانچ آیتیں ہیں, اور فترت وحی کے بعد جو سب سے پہلی سورت نازل کی گئی وہ سورہ مدثر ہے, اور کامل سورت جو سب سے پہلے آپ کے اوپر نازل کی گئی وہ سورہ فاتحہ ہے. اس طریقے سے تمام اقوال کے اندر تطبیق کیا جا سکتا ہے. بہرحال جو سب سے راجع قول ہے وہ سورہ علق کا ہے. علق کی ابتدائی پانچ آیت کا ہے. سورتوں کے ابتدا میں آپ نے دیکھا ہوگا بعض سورتوں کے ساتھ لکھا ہوتا ہے مکی اور بعض سورتوں کے ساتھ لکھا ہوتا ہے مدنی. تو اس کے بارے میں بھی اقوال مختلف ہے. جو سب سے راجح قول ہے اور جو سب سے صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ بغرض ہجرت مدینہ آنے سے پہلے قرآن مجید کی جتنی سورتیں نازل کی گئی وہ ساری کی ساری مکی ہے, اور بغرض ہجرت مدینہ پہنچنے کے بعد قرآن مجید کی جتنی سورتیں آپ پر نازل کی گئی وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ مدنی ہے. بغرض ہجرت مدینہ پہنچنے سے پہلے جو سورتیں نازل کی گئی وہ مکہ میں نازل کی گئی, یا عرفات میں نازل ہوئی, یا منا میں نازل ہوئی, یا کہیں اور مکی کے شہر کے اندر یا باہر, وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ مکی کہلاتی ہے. اور بغرض ہجرت مدینہ پہنچنے کے بعد جتنی سورتیں نازل کی گئی ہے, حالانکہ بہت ساری جو ہے نا سورتیں مختلف اسفار میں نازل ہوئی, غزوات کے اسفار میں بھی کئی سورتیں اور کئی آیت نازل ہوئی, اور وہ سب کے سب کیا کہلاتی ہے؟ مدنی کہلاتی ہے. تو یہ جو ساری تفصیل ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ بغرض ہجرت مدینہ پہنچنے سے پہلے تمام کے تمام سورتیں مکی ہے, بغرض ہجرت مدینہ پہنچنے کے بعد تمام کے تمام سورتیں کیا ہیں؟ مدنی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ سفر ہجرت میں قرآن مجید کی جو آیت نازل کی گئی وہ بھی مکی ہے، کیونکہ ابھی بغرض ہجرت آپ مدینہ نہیں پہنچے تھے، تو راستے میں جو آیتیں یا جو سورتیں نازل کی گئی وہ کیا ہے؟ مکی ہے۔ اسی طریقے سے بغرض ہجرت مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حدیبیہ تشریف لے گئے تھے، اسی طریقے سے فتح مکہ کے وقت آپ مکہ تشریف لے گئے تھے، اور مکے میں آپ کے اوپر کچھ آیات نازل ہوئی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ یہ آیت جو ہے نا آپ کے اوپر مکے میں نازل ہوئی فتح مکہ کے موقع پر، لیکن اس کے باوجود یہ آیت مکی نہیں کہلاتی ہے، بلکہ یہ کیا کہلاتی ہے؟ مدنی کہلاتی ہے، اس لیے کہ اس آیت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغرض ہجرت مدینہ پہنچ گئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض صورتیں تو ایسی ہیں کہ اول تاخر ساری کی ساری صورتیں مکے میں نازل ہوئی، جیسے سورہ مدثر۔ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ اول تاخر ساری کی ساری صورتیں کہاں نازل ہوئی، ساری کی ساری صورت کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ میں آل عمران۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ زیادہ آیات تو صورت کے نازل ہوئے مکے میں، لیکن اس میں چند آیات ایسی ہے کہ جو مدینہ میں کیا ہوئی، نازل ہوئی، جیسے کہ سورہ اعراف مکی ہے، اور اسی سورہ اعراف کے اندر وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، یہاں سے لے کر وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ، یہاں تک یہ آیت کیا ہے؟ مدنی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ حج، یہ مدنی سورت ہے، لیکن اس میں چار آیت مکی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى، یہاں سے لے کر عذاب و یوم عظیم، یہاں تک یہ چار آیتیں یہ مکی ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مکی اور مدنی میں اکثریت کا اعتبار ہوتا ہے، یعنی کبھی ایسا ہوگا کہ سورت کے اندر جو آیات ہے اکثر مکی ہے، اگرچہ اس میں بعض آیات کیا ہے مدنی ہے، تو سورت کو کیا کہا جائے گا؟ مکی کہا جائے گا۔ اور اگر اکثر آیات مدنی ہے اس میں اگر چند آیات مکی ہے تو بھی سورت کو کیا کہا جائے گا؟ مدنی کہا جائے گا، مکی نہیں کہا جائے گا، اکثریت کا اعتبار ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا نزول تدریجن ہے، تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ کئی آیات ایک ساتھ نازل کی جاتی تھی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ صرف ایک آیت آپ کے اوپر نازل کی جاتی تھی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پوری ایک آیت نازل نہیں کی جاتی تھی، بلکہ ایک آیت کا ایک جز مستقل آپ پر نازل کیا گیا۔ تو سب سے مختصر حصہ جو مستقلاً آپ پر نازل کیا گیا وہ سورہ نساء کی اس آیت کا ایک جز ہے، غیر اولی الضرر، بس یہی ٹکڑا، یہ مستقلاً آپ پر نازل کیا گیا، اور یہ طویل آیت کا ایک جز ہے، پوری آیت نہیں ہے۔ اور ایسا بھی ہوا کہ طویل سورت جو ہے نا وہ ایک ساتھ نازل کی گئی، جیسے کہ سورہ انعام ہے، بڑی سورت ہے، اور پوری سورت جو ہے نا ایک ساتھ نازل کی گئی۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اوپر یک بارگی نازل نہیں فرمایا، تدریجن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے۔ تو مشرکین نے سوال اٹھایا کہ سابقہ انبیاء کے اوپر کتابیں نازل کی گئی تو یکبارگی نازل کی گئی، اگر یہ اللہ کا سچا رسول ہے تو ان کے اوپر قرآن مجید یکبارگی کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ یہ جو تھوڑا تھوڑا نازل کیا جاتا ہے یہ تو بالکل ایسا لگتا ہے جس طریقے سے شاعر آج ایک قصیدہ بناتا ہے، آنے والے کل دوسرا قصیدہ بناتا ہے، پھر ایک ہفتے کے بعد تیسرا قصیدہ بناتا ہے، اور تھوڑے تھوڑے قصائد بنا بنا کر جو ہے نا لوگوں میں آ کر کیا کرتا ہے، بیان کرتا ہے، تو یہاں بھی ایسا لگتا ہے۔ اگر یہ واقعتاً اللہ کا رسول ہے اور قرآن واقعتاً اللہ کا کلام ہے تو یک بارگی کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ یہ مشرکین کا بہت بڑا سوال تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ان کے سوال کو بھی ذکر فرمایا اور ان کے سوال کا جواب بھی اللہ پاک نے دیا ہے۔ سورہ فرقان میں ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، کافروں نے کہا کہ کیوں قرآن مجید آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یک بارگی نازل نہیں کیا گیا؟ اگر یہ اللہ کا سچا رسول ہے تو پھر تو ایسا ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس سوال کے نقل کرنے کے بعد آگے جواب دیا ہے، کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا، ہم نے ایسا اس لیے کیا، یعنی قرآن مجید کو ہم نے یک بارگی نازل نہیں کیا، توڑا توڑا اس لیے ہم نے نازل کیا، تدریجی نزول کا راستہ ہم نے اس لیے اختیار کیا، لنثبت به فؤادک، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط رکھے۔ ورتلناہ ترتیلا، اور پھر ہم نے آہستہ آہستہ آپ سے پڑھوایا، ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، اور یہ لوگ آپ کے پاس کوئی انوکھی بات لے کر نہیں آتے ہیں مگر ہم اس کا ٹیک ٹیک اور انتہائی مفصل جواب آپ کو عطا کرتے ہیں۔ جب بھی یہ کوئی پیچیدہ بات آپ کے پاس لے کر آتے ہیں اور کوئی انوکھی بات آپ کے پاس لے کر آئے ہیں تو ہم نے آپ کو اس کا جواب دیا ہے اور بالکل حق اور درست جواب دیا ہے اور انتہائی تفصیل کے ساتھ ہم نے آپ کو اس کا جواب دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس اعتراض کا جواب دے دیا۔ وہی تدریجی آنے میں ایک تو بہت بڑی حکمت یہ ہے تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط رکھیں، تاکہ آپ کا دل کیا رہے، مضبوط رہے، اور ان کافروں کا مقابلہ کرنا آپ کے لیے کیا ہو، آسان ہو، اس لیے کہ وہ وقتاً فوقتاً آپ کے پاس نئے نئے اعتراضات بھی کراتے تھے اور ہر روز ان کے کلامی وار کا انداز انوکھا الگ جدا ہوتا تھا۔ تو ظاہر ہے جب اس طریقے سے وہ وار کیا کرتے تھے تو حضرت جبرائیل اس کا جواب لے کر آتے تھے، تو بار بار حضرت جبرائیل کا آپ کے پاس وحی لے کر آنا اس سے پیغمبر کا دل کیا ہوتا رہا، مضبوط ہوتا رہا، اور جب پیغمبر کا دل مضبوط ہوتا رہا تو پیغمبر کے لیے مقابلہ کرنا کیا ہوا، آسان ہوا۔ اور ظاہر ہے جب وہ انوکھی بات لے کر آتے تھے، کوئی پیچیدہ بات لے کے آتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دینا تھا، تو جواب تو اس وقت دیا جاتا ہے جب سوال سامنے آ جائے نا. تو اس لیے قرآن مجید کو یکبارگی نازل نہیں کیا گیا, آہستہ آہستہ تدریجاً نازل کیا گیا تاکہ جب جس وقت ان کا جو سوال آ جائے, جو پیچیدہ بات آ جائے, جو انوکھی بات آ جائے, اسی وقت اس کا جواب دیا جائے, اور جواب بھی تفصیلی جواب ہو. اور اسی طریقے سے جب یہ سلسلہ یوں جاری رہے گا تو آپ کا دل مضبوط رہے گا, اور اس طریقے سے آپ انتہائی جو ہے نا مطمئن رہیں گے. اس لیے قرآن مجید تدریجاً نازل کیا گیا. یہ آپ کے لیے ایک خوشخبری آئی ہے, انشاءاللہ آپ کے لیے تو مدرسے کی طرف سے چھ کا انتظام ہوگا وقفے کے اندر, اور انشاءاللہ رمضان تک جو ہے نا یہ سلسلہ جاری رہے گا تاکہ ہمیشہ جو ہے نا آپ کے شان کے مطابق آپ کی مہمان نوازی ہوتی رہے. اور جب آج جب وقفے کا جب وقفہ ہو جائے گا چھ کا, تو اس میں آپ کو یہی قرآن مجید بیاض والا یہ دیا جائے گا ایک ایک نسخہ, اور اس میں پھر آپ نے جو کچھ آپ کو کہا جائے گا تو آپ آسانی کے ساتھ نوٹ کر سکتے ہیں. اس لیے داخلے کی پرچی لے کر آپ دفتر تشریف لے جایا کریں, بغیر داخلے کی پرچی کے آپ نہ جائیں. اسی پر آپ کو یہ بیاض والا قرآن ملے. صحیح, ٹھیک ہے نا. امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر تدریجی نزول کے چار حکمتیں بیان کی ہیں. کتنی حکمتیں بیان کی ہیں؟ چار حکمتیں بیان کی ہیں. سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ قرآن مجید کا بہت بڑا حصہ جو سوالات سے متعلق ہے یا مختلف قسم کے واقعات سے متعلق ہے, تو اب ظاہر ہے کہ جس حصے کا تعلق سوال سے ہے تو مناسب یہی ہے کہ جب وہ سوال وجود میں آ جائے تو اس وقت پھر اس کا جواب نازل کیا جائے. اس وقت اس کا جواب آنا چاہیے. اور اسی طریقے سے قرآن مجید کے جس حصے کا تعلق کسی واقعے سے ہے تو جب وہ واقعہ رونما ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس قرآن مجید کے اس حصے کو نازل کرنا چاہیے جس کا تعلق اس واقعے سے. تو اس لیے ایک بار کے نازل نہیں کیا گیا کیونکہ قرآن مجید کے بہت بڑے حصے کا تعلق سوالات سے ہے یا واقعات سے ہے, تو مناسب یہی ہے کہ جب وہ سوالات وجود میں آ جائے اور اسی طریقے سے وہ واقعات جب وجود میں آ جائے تو اس وقت ان آیات کو نازل کیا جائے جو سوالات سے متعلق ہے, یا ان آیات کو نازل کیا جائے جو واقعات سے کیا ہے متعلق ہے. تدریجی نزول کی ایک حکمت امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر یہ بیان کی ہے. ایک حکمت انہوں نے یہ بیان کی کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, لکھے پڑھے نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام لکھ کے پڑھے تھے, وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے, اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تورات یکبارگی عطا فرمائی کیونکہ وہ پڑھنا جانتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے تھے, آپ بالکل امی تھے, تو اگر یکبارگی آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا جاتا تو آپ کے لیے اس کو ضبط کرنا اور اس کو یاد کرتے کیا ہوتا؟ مشکل ہوتا، کیونکہ آپ پڑھے ہوئے نہیں تھے، امید تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا تاکہ آپ کے لیے یاد کرنا اور ضبط کرنا کیا ہو، آسان ہو، کسی قسم کی دقت اور مشکل پیش نہ آئے. اسی طریقے سے ایک اور حکمت جو انہوں نے بیان کی وہ یہ ہے کہ اگر یکبارگی قرآن مجید نازل کیا جاتا تو اب ظاہر ہے اول سے لے کر آخر تک اگر ایک ساتھ سارا کا سارا قرآن نازل کیا جاتا تو ایک ہی دن میں امت تمام کے تمام احکامات کے پابندی کے مکلف ہو جاتی. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ اس امت کے ساتھ انتہائی پیار کا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے حضرت کو امت دینی تھی بہت بڑی تعداد میں، اور یہ امت قیامت تک رہے گی. دنیا کے کوئی طاقت اس امت کو ختم نہیں کر سکتی ہے، قیامت تک یہ امت رہے گی. ہاں ٹھیک ہے، درمیان کے اندر جنگیں مختلف قسم کے کفار کے ساتھ مسلمانوں کے ہوتی رہی گی، کبھی فتح کبھی شکست، لیکن آخری فتح مسلمانوں کی ہوگی. مسلمان اور عیسائی مل کر یہودیوں کے ساتھ جنگ لڑیں گے، اور جب یہودی ختم ہو جائیں گے، اکا دکا بچا یہودی کسی پتھر کا پناہ لیں گے یا غرقد کی درخت کا پناہ لیں گے، تو وہ پتھر اور وہ درختیں اور وہ ٹھیلے جو ہے نا چیخ چیخ کر پکارے گی کہ مسلمان یہاں ایک یہودی نے پناہ لی ہے، اور مسلمان وہاں پہنچ جائے گا اس کو مار ڈالے گا، یہودی ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد بچیں گے عیسائی اور مسلمان. پھر عیسائی کہیں گے کہ یہ فتح ہمیں ملی ہے حضور کی وجہ سے، اور مسلمان کہیں گے کہ آگے جائیں مولا مزین صاحب، مسلمان کہیں گے کہ یہ فتح ہمیں ملی ہے اللہ کی مدد سے، اور اسی بات سے پھر لڑائی شروع ہو جائے گی مسلمانوں کے درمیان اور صلیبی قوم کے درمیان، اور بہت سخت جو ہے نا جنگ شروع ہو جائے گی. ابتدا میں مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی، اور پھر مسلمان آ جائیں گے حرم مکہ، اور امام مہدی کا انتظار کریں گے تاکہ امام مہدی کی قیادت میں ہم ان صلیبیوں کے ساتھ جنگ لڑے، اور امام مہدی تشریف لائیں گے، اور پھر مسلمان انہی کی قیادت میں نکلیں گے صلیبیوں کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے، اور پھر مسلمانوں کو فتح مل جائے گی، اور اسی طریقے سے صلیبی سارے کے سارے قتل کیے جائیں گے. اور جس طریقے سے پہلے یہودی پتھروں کے اور درختوں کے پناہ لیا کرتے تھے، اب صلیبی طبقہ بھی یہودی پتھروں کے اور درختوں کے پناہ لینے کی طرف جائیں گے، اور وہی درخت وہی پتھر مسلمانوں کو چیخ چیخ کر پکاریں گے کہ یہاں ایک نصرانی نے پناہ لی ہے، اور اسی طریقے سے ایک صلیبی فوج نے یہاں پناہ لی ہے، مسلمانوں وہاں پہنچ جائیں گے اور اس کو مار ڈالیں گے. تو آخری شکست آخری فتح مسلمانوں کی ہوگی، پھر صرف مسلمان بچیں گے، کوئی کافر نہیں بچے گا. اس وقت تک جو ہے نا یہ جنگیں ہوتی رہے گی. تو اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، اس لیے اس امت کے ساتھ اللہ کا معاملہ انتہائی پیار کا ہے، پیار کا. جس طریقے سے باپ بچے سے محبت کرتا ہے اور پیار کرتا ہے، اور ننے منے بچے کو آہستہ آہستہ آگے بڑھاتا رہتا ہے، پہلے بٹھانا سکھاتا ہے، پھر چلانا سکھاتا ہے، پھر بات کرنا سکھاتا ہے، سمجھے نا؟ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو تدریجاً احکام کا مکلف بنانے کا فیصلہ فرمائے، یکدم تمام کے تمام احکام کا بوجھ امت کے اوپر لا کر نہیں رکھنا ہے، حکمت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی کی، تاکہ لوگ بہت بڑی تعداد کے طرف آ جائے۔ تو اگر یکبارگی قرآن مجید نازل کیا جاتا تو ایک ہی دن میں یا ایک ہی رات میں امت اول سے لے کر آخر تک تمام کے تمام احکام کے مکلف ہو جاتی، اور ایسا کرنا لوگوں کے لیے کیا ہوتا؟ مشکل ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یکبارگی قرآن مجید کو نازل نہیں فرمایا، بلکہ آہستہ آہستہ تدریجاً 23 سال میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ چوتھی حکمت جو امام رازی نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں مسلسل ملتی رہی قوم سے، اور یہ بات میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان بھی کی، مسلسل اذیتیں مل رہی تھی قوم سے۔ تو جب بھی آپ کو اذیت ملتی تھی تو حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے تھے۔ تو اس طریقے سے بار بار ان کا آپ کے پاس وحی لے کر آنا، اس سے کیا ہوتا تھا؟ آپ کا دل مضبوط ہوتا تھا، اور اس طریقے سے ان کافروں کا مقابلہ کرنا آپ کے لیے آسان ہوتا تھا۔ تو اگر یکبارگی قرآن مجید نازل کیا جاتا اور اس طریقے سے وقتاً فوقتاً قوم کی طرف سے آپ کو اذیتیں مل جاتی تو پھر اس وقت یہ فوائد حاصل نہ ہوتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو یکبارگی نازل نہیں فرمایا، 23 سال کے عرصے میں اللہ پاک نے تدریجاً آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا، علی حسب الوقائع، اور اس طریقے سے علی حسب الاسئلہ۔ قرآن مجید کے جو آیات ہیں سبب نزول دو قسم کی ہے، ایک سبب عمومی ہے۔ سبب عمومی وہ ہے احتیاج الناس، اور اسی طریقے سے ضروریات ناس، یہ سبب عمومی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو احکامات اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائے امت محتاج تھی ان احکامات کی طرف، اور امت کو ضرورت تھی ان احکامات کی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان احکامات کو نازل فرمایا۔ یہ ہے قرآن مجید کے آیات کے نزول کا سبب عمومی، سمجھے نا؟ اور ایک ہے سبب خصوصی۔ سبب خصوصی وہ ہے قوم کے سوالات یا واقعات، یعنی قوم کی کسی جماعت نے یا قوم کے کسی آدمی نے سوال کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی سوال کے جواب میں وحی کو نازل فرمایا، تو یعنی آیات کو نازل فرمایا، تو وہ جو سوال ہے وہ ان آیات کا ثانی نزول ہے، سبب نزول ہے۔ تو ایسے آیات سے پہلے اس سوال کو بیان کرنا، اور پھر جو ہے نا یہ بتانا کہ یہ سوال قوم کی طرف سے کیا گیا تھا یا ایک آدمی کی طرف سے کیا گیا تھا، اور اسی کے جواب میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کو یا اس آیت کو نازل فرمایا۔ تو یہ جو سوال ہے اس کو بیان کرنا یہ شان نزول ہے آیت کا، سبب نزول ہے آیت کا۔
اور اسی طریقے سے بعض آیات کا تعلق واقعات سے ہے جیسے کہ میں نے بھی کہا، تو اس واقعے کو بیان کرنا کہ یہ واقعہ رونما ہوا تھا اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسی واقعے سے متعلق قرآن مجید کی ان آیات کو نازل فرمایا یا اس آیت کو نازل فرمایا، تو وہ جو واقعہ ہے اس واقعے کو بیان کرنا، یہ آیت یا آیات کا کیا ہے، شان نزول ہے اور سبب نزول ہے. جیسے کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ تبارک و تعالی نے سنا اس عورت کا جھگڑنا جو آپ کے ساتھ اپنے شوہر کے بارے میں کیا کر رہی تھی، جھگڑ رہی تھی. اس کا شان نزول کیا ہے، سوال ہے کہ ایک خاتون نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زہار کے بارے میں سوال کیا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سوال کے بدلے کو کیا کیا، نازل فرمائے. تو یہ جو سوال ہے یہ اس آیت کا شان نزول ہے اور سبب نزول ہے، لیکن یاد رہے کہ یہاں سبب سے مراد کیا ہوتا ہے، سبب خاص. اسی طریقے سے قرآن مجید کی آیت ہے وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرے جب تک وہ ایمان نہ لائے. مسلمان باندھی مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے، اگرچہ وہ مشرک عورت آپ کو بہت اچھی کیوں نہ لگتی ہو. مرشد بن ابی مرشد صحابی ہے، اسلام لانے سے پہلے مکے میں ایک خاتون کے ساتھ ان کے دوستی تعلقات تھے، اور ان تعلقات کی وجہ سے ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی. پھر مرشد بن ابی مرشد رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، اور جب مسلمان ہو گئے تو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے. پھر ایک دن کسی کام سے یہ مکہ تشریف لے گئے، تو اس خاتون نے حضرت مرشد بن ابی مرشد کو گناہ کی دعوت دے دی. تو مرشد بن ابی مرشد نے کہا کہ اب تو اسلام میرے درمیان آپ کے درمیان حائل ہو چکا ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ شریک گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اجازت دیتی ہو تو پھر میں واپس جب مدینہ جاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لوں گا، اگر حضرت نے اجازت دے دی تو پھر آپ سے نکاح کر لوں گا. تو حضرت مرشد بن ابی مرشد جب مدینہ تشریف لائے، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، محبت محبت ہے، تو کہہ دیا کہ حضرت یہ جو عناق نام کی خاتون ہے مکے میں، مجھے بڑی محبت ہے ان سے، مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ خاتون، اگر آپ اجازت دے دے، وہ مسلمان نہیں ہے وہ مشرک ہے، اگر آپ اجازت دے دے میں ان سے نکاح کروں. تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی اور مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کیا گیا کہ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ. آج کے بعد کسی مشرک عورت کے ساتھ مسلمان نکاح نہیں کر سکتا، اور مسلمان باندھی مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے تمہارے لیے، اگرچہ وہ مشرک عورت تمہیں بہت اچھی کیوں نہ لگتی ہو، آپ کو بہت زیادہ محبت اسے کیوں نہ ہو، لیکن نہیں کر سکتے، اتنا نازل ہو گئی. تو یہ سبب نزول ہے یہ واقعہ، اور اسی طریقے سے یہ جو واقعہ ہے یہ شان نزول ہے اس آیت کا. حفاظت قرآن کی تاریخ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو اس زمانے میں سرزمین عرب کے اوپر کوئی تعلیمی ادارہ موجود نہیں تھا، سکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسہ، کچھ بھی نہیں تھا، لوگ ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ تو آحضر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی آنا شروع ہو گئی تو ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے تاکہ یاد رہے، بھول نہ جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کرنے سے منع فرمایا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن۔ آپ پڑھنے میں جلد بازی نہ کریں تاکہ آپ کو یاد رہے، اس لیے آپ ساتھ ساتھ پڑھتے ہو، آپ غور سے سنیں جب وحی اتر رہی ہو۔ قرآن مجید کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اور پھر آپ کے زبان سے اسی قرآن مجید کو پڑھوانا یہ ہمارا کام ہے۔ آپ سنیں پھر وہی ہوتا رہا کہ اگر خود فرماتے ہیں کہ جب گھنٹی کی آواز کی شکل میں وحی آتی تھی، تکلیف مشقت تو مجھے بہت زیادہ ہوتی تھی، لیکن اس آواز کے اندر جو وحی سنائی دیتی تھی، جب سلسلہ ختم ہو جاتا تھا تو وہ سب کچھ مجھے یاد ہوتا تھا۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت وحی کے لیے آپ کے سینے کا انتخاب فرمایا، اور حفاظت وحی کا سب سے بڑا گنجینہ، پہلا گنجینہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک اور آپ کا سینہ تھا۔ اور اس طریقے سے اللہ پاک نے وہاں قرآن مجید کو محفوظ فرمایا جہاں راوی کے برابر گنجائش نہیں تھی۔ اور جب وحی کی نزول کا سلسلہ ختم ہوتا تو حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ حضرت اسی وقت جو ہے نا مجھے بلاتے تھے، لیکن وہ بات آگے جا کر بیان کری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو معنی مطلب سمجھانے کے ساتھ الفاظ وحی بھی یاد کراتے تھے، اور صحابہ کرام جو ہے نا ان میں بڑا شوق تھا، تو معنی اور مطلب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کرتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے الفاظ کو بھی یاد کیا کرتے تھے۔ حرص تھا بہت زیادہ صحابہ کرام کو، شوق تھا بہت زیادہ، یہاں تک کہ بعض خواتین نے تو اس شرط کے اوپر لوگوں سے نکاح کیے تھے کہ میں آپ سے نکاح کروں گی اور میرا جو مہر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ مجھے قرآن سکھائیں گے، اتنا شوق تھا۔ اور اسی شوق کی وجہ سے چند عرصے کے بعد بہت سارے صحابہ کرام قرآن مجید کے حافظ بن گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، اور سالم جو ابو حذیفہ کا غلام تھے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا عبداللہ بن صائب، اور اسی طریقے سے خواتین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، بہت بڑی تعداد جو ہے نا وہ حفاظ کے وجود میں آ گئی۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو امت کے مسلمانوں کے یعنی حضرت کسی نے کے بعد پھر امت کے مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو محفوظ کیا، اور اس وقت حفاظت کا سب سے اعلی سب سے ارفع طریقہ یہی تھا، اللہ نے ان کو غضب کے حافظی دیے تھے، اور ایک ایک آدمی کو ہزاروں بار یاد ہوتے تھے، اور اسی طریقے سے اپنے قبیلے کے سارے قصائد ایک آدمی کو یاد ہوتے تھے، اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے تھے کہ ان کو کئی قبیلوں کے لوگوں کے قصائد بھی یاد ہوتے تھے، اور قصیدہ کو سنتے ہی فوراً جو ہے نا فیصلہ دے دیتے کہ یہ فلاں قبیلے کا قصیدہ ہے فلاں قبیلے کا قصیدہ ہے، ایسے حافظی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیے تھے. تو ظاہر ہے اس زمانے کے اندر تو بہت کم جو لوگ ایسے تھے کہ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور اس طریقے سے لکھنے کا جو مٹیریل ہوتا ہے قلم کاغذ یہ چیزیں بھی نہیں تھی اس زمانے میں، اور اس طریقے سے پریس وغیرہ بھی نہیں تھا کہ لکھنے کے بعد پھر جو ہے نا اس کو چھاپ کر شائع کرے. تو اس وجہ سے اس زمانے کے اندر حفاظت کا جو سب سے مضبوط طریقہ تھا اور سب سے بڑا طریقہ تھا اور سب سے کامیاب طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ کلام کو یاد کیا جائے اور سینوں کے اندر اس کو محفوظ کیا جائے. تو اس میدان میں صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر جو ہے نا اپنی مہارت دکھائی اور اپنا جوہر دکھایا، اور بہت بڑی تعداد کے اندر صحابہ کرام قرآن مجید کے حافظ بنے. کتابت وحی بھی ساتھ ہوتی رہی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وحی کی آمد کا سلسلہ ختم ہو جاتا تھا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے پسینہ اس طریقے سے ڈھلکتا تھا اور ٹپکتا تھا جیسے کہ موتیوں کے دانے ہوتے ہیں، تو میں حضرت کے پاس جانوروں کے دستے کی ہڈی لے کر حاضر ہو جاتا تھا، اور اس وقت جو تازہ وحی اتری ہوئی ہوتی تھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اور میں لکھتا تھا، اور جب میں لکھنے سے فارغ ہوتا تو پھر اس کے بعد پھر میں حضرت کو سناتا تھا، اور اس میں اگر کوئی معمولی رد بدل ہوتا تو پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اس کی تصحیح فرماتے تھے. یہ سلسلہ بھی ساتھ جاری اور ساری تھا اور یہ بھی چلتا رہا، اور صرف زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کاتب وحی نہیں تھے بلکہ پوری ٹیم جو ہے نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی، اور جو حضرت کے حکم سے جیسے جیسے وحی اترتی تھی تو وہ درختوں کے پتوں پر اور اس طریقے سے بانس کے ٹکڑوں پر اور اسی طریقے سے چمڑے کے پارچوں پر اور اسی طریقے سے کھجور کے شاخوں پر کیا کرتے تھے اس کو لکھتے تھے. ایک بہت بڑی ٹیم جو ہے نا وہ آپ نے تیار فرمائی تھی، اس میں خلفائے راشدین بھی تھے، حضرت عبید بن کعب بھی تھے، زبیر بن عمام بھی تھے، حضرت معاویہ بھی تھے، اور مغیرہ بن شعبہ بھی تھے، خالد بن ولید تھے، زید بن ثابت بن قیس تھے، ابان بن سعید، یہ سارے کے سارے حضرات تھے، یہ وہی لکھتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک تاکید فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھیں، یعنی اس طریقے سے اہتمام فرماتے تھے کہ یہ آیت فلاں صورت میں لکھنی ہے اور فلاں صورت کے اندر فلاں آیت کے بعد اس آیت کو لکھنا ہے، اور پھر اپنے موجودگی میں کاتبین وحی کو بلاتے تھے اور پھر اسی صورت کے اندر جو آیت آپ بتاتے تھے اس آیت کے بعد پھر اس آیت کو یا ان آیات کو لکھا جاتا. اس طریقے سے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عہد رسالت میں قرآن مجید کا ایک نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تیار ہوا, لیکن یاد رہے کہ وہ نسخہ کسی کتابی شکل میں نہیں تھا, بلکہ پتوں پر, دستوں پر, پتھروں پر اور کھجور کے شاخوں پر, چمڑے کے ٹکڑوں پر بکھرا پڑا تھا. لیکن اول سے لے کر آخر تک سارا کا سارا قرآن آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کاتبین وحی نے لکھ ڈالا اور ایک نسخہ آپ کے حکم سے اول سے لے کر آخر تک تیار ہوا. لیکن یہ ہے کہ وہ منتشر پڑا تھا اور اس طریقے سے بکرا ہوا تھا, کیونکہ اس زمانے کے اندر تو بڑے رجسٹر اور کاغذ اور کاپیاں یہ چیزیں تو تھی نہیں, تو اس لیے پتہ مل گیا تو اس پہ لکھ دیا, دستہ مل گیا تو اس پہ لکھ دیا, پتھر ملا تو اس پہ لکھ دیا, چمڑا ملا تو اس پہ لکھ دیا. اب جو ہے نا وہ چمڑوں میں, پتھروں میں اور پتھروں پر, دستوں پر اور اس طریقے سے بکرا جو ہے نا وہ پڑا تھا. اس طریقے سے ایک نسخہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تیار ہوا. پھر حضرت اور یہ ہے کہ کتابی شکل میں تو وہی ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شائع نہیں ہو سکتی تھی, کیونکہ اس وقت تو وہی اتر رہی تھی, وہی اتر رہی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو تین بڑے واقعات سامنے آ گئے. ایک واقعہ یہ سامنے آیا کہ ایک قبیلے نے زکات دینے سے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ خذ من اموالہم, یہاں اللہ نے حکم دیا ہے پیغمبر کو کہ آپ ہی زکات لیا کرے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دنیا میں رہے نہیں لہذا اب جو ہے نام زکات نہیں دیں گے, انکار کر دیا. ایک واقعہ تو یہ رونما ہوا. دوسرا واقعہ یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو امیر لشکر بنایا, جو لشکر رومیوں کے مقابلے کے لیے آپ نے روانہ کرنا تھا اس کا امیر حضرت اسامہ کو بنایا, اور لشکر نے پوری تیاری کی تھی نکلنے کی, اور اتنے میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریفانی سے جو ہے نا رخصت ہو گئے. تو نکلتے نکلتے لشکر رک گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت اسامہ کی قیادت میں روانہ کرنے کا فیصلہ فرمایا تو بعض صحابہ کرام نے اعتراض اٹھایا کہ اسامہ کم سن ہے, کم عمر ہے, اور اب تو حضرت دنیا میں رہی نہیں, لہذا جو فتح نصرت, جو نصرت خداوندی حضرت کے ساتھ تھی, اب تو ہمارے ساتھ شاید وہ نہ ہو. شکست ہو گئی تو بہت بڑا نقصان ہوگا, اس لیے کسی بڑے آدمی کو, باروب آدمی کو امیر لشکر بنایا جائے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا, ایو سمائن تذلنی و ایو ارضن تقلنی, اگر میں نے اللہ کے نبی کے بنائے امیر کو تبدیل کیا تو کون سا آسمان میرے اوپر چھت بنے گا اور کون سی زمین مجھے اٹھائے گی, اس لیے میں حضرت کے بنائے امیر کو تبدیل نہیں کر سکتا, اور اسامہ ہی امیر ہوگا. اور پھر اسامہ کو کی قیادت میں لشکر روانہ کر دی اور ان کے لیے دعائی جو ہے نہ مانگی. اسی طریقے سے جو منکرین زکات تھے ان کے لیے بھی لشکر کو روانہ کرنا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہادر آدمی کہنے لگے کہ لوگوں سے یک بارگی نمٹنا یہ بہت مشکل کام ہے، باری باری سے جو ہے نا نمٹا جائے، اور ایک لشکر چونکہ روانہ کر چکے ہیں لہذا دوسرا لشکر روانہ نہ کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مثالی خطبہ دیا، ان اللہ بعث محمد والحق وقل شرید والاسلام غریب طرید فجمعکم اللہ وجعلکم امتا وسطا باقیہ۔ حضرت دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت مسلمان انتہائی کمزور تھے اور آپ تنہا تھے، اور پھر جو ہے نا امت وجود میں آئی، شروع میں کمزور تھی اور پھر مطلب یہ کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور کاروان بنتا کیا اور ایک مضبوط طاقتور امت وجود میں آ چکی ہے، اب یہ امت قیامت تک رہے گی۔ اور پھر فرمایا کہ واللہ لو منعونی کانوا یؤتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجاحتهم حتی تقبل روحی او تکون کلمۃ اللہ العلیا۔ خدا کی قسم یہ لوگ جو حضرت کو زکات کے جانور کے ساتھ رسی دیا کرتے تھے، اگر اس رسی کے دینے سے بھی انہوں نے انکار کیا تو میں ان کے مقابلے کے لیے میدان میں آؤں گا اور ان کے خلاف جنگ لڑوں گا، اگر کوئی میرے ساتھ دیتا ہے تو بھی، اگر کوئی ساتھ نہیں دیتا ہے اور سارے کے سارے لوگ میرے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو جائے تو بھی اس وقت تک جو ہے نا میں جنگ کروں گا، یا میں جامع شہادت نوش کروں، اور یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کو عزت مل جائے اور یہ جو منکرین ہے یہ سرنڈر ہو جائے۔ اور پھر حضرت سے فرمائے کہ اشداد فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، زمانے جاہلیت کے اندر تو بڑے دلیر تھے، اسلام میں کیسے بزدل ہو گئے اور کمزور ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خطبے کے بعد ہم سمجھ گئے کہ اللہ نے حق کو منشرح فرما دیا ان کے سینے کے اوپر، اور پھر ہم تیار ہو گئے۔ دوسرا واقعہ یہ تھا۔ تیسرا واقعہ یہ رونما ہوا کہ مسلم کذاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے آخری ایام میں اس نے دعوی نبوت کیا تھا، اور حضرت کی وفات کے بعد پھر یک دم ان کے ساتھی بڑھنا شروع ہو گئے، تو ان کے سرکوبی کے لیے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لشکر روانہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور اسی لشکر میں خود بھی ساتھ تشریف لے جانے لگے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کم سیفک ولا تحجینا فی نفسک واللہ ان قتلت لا یقوم للاسلام نظامنا بدا۔ آپ امیر المومنین ہیں، آپ یہیں رہے، آپ نہ جائے، اپنی تلوار کو اپنے نیام میں واپس ڈالے، لڑنے کے لیے جنگ کے لیے ہم کافی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر آپ جنگ میں تشریف لے گئے اور شہید ہو گئے تو اسلام کے رسی کو تھامنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس وقت امت آپ کی شخصیت پر متفق ہو سکتی ہے، آپ کے علاوہ اس وقت امت میں کوئی ایسا نہیں ہے جس پر پوری امت متفق ہو جائے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑا مثالی جواب دیا، لن اقبل نصیحتک فی نفسی، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے بعد ہے، ناموس رسالت کے بعد ہے، اس لیے میں کسی کی نصیحت اپنے بارے میں نہیں سنوں گا، میں جاؤں۔ اور پھر یمامہ کی لڑائی جو ہے نا مسلمانوں کے درمیان اور مسلمہ کذاب کے یعنی جھوٹے نبی کے ساتھیوں کے درمیان جو ہے نا یہ جنگ یمامہ ہوئی۔ جنگ یمامہ میں پھر میرے خیال سے وقفے کا وقت ہے تو بات یہی پہ روک دیتے ہیں انشاءاللہ، زندگی رہی تو یا آج اور یا یہ ہے کہ پھر کل آگے جو ہے نا بڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی آپ کے چھ کا ٹائم ہے، آپ چھ پیئے، چھ تیار ہے آپ کے لیے، اور اس کے بعد پھر آپ اپنی پرچیاں لے کر دفتر تشریف لے جائیں اور بیاض والے نسخے جو ہے نا وہ وصول کریں۔ اللهم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجر بك نستعين الہ العالمین دور تفسیر کا پورا پورا اجر ثواب ہمارے شیخ حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ تک پہنچائے الہ العالمین دور تفسیر پڑھانے میں مکمل بھرپور طریقے سے ہماری مدد فرما اخذ استفادہ افادہ ہر عمل کے اندر الہ العالمین اپنی مدد شامل حال فرما کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے اور بغیر آپ کی مدد کے کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا الہ العالمین ہم محتاج ہیں عاجز ہیں مسکین ہیں اس مشکل کام کو سر کرنے کے لیے احسن طریقے سے پہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے الہ العالمین اپنی مدد شامل حال فرما الہ العالمین قرآن مجید کو ہماری ہدایت کے لیے ذریعہ بنا اور ساری دنیا کی ہدایت کے لیے ذریعہ بنا الہ العالمین قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے کے بھرپور طریقے سے توفیق عطا فرما الہ العالمین قرآن مجید کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما الہ العالمین قرآن مجید کی نور سے ساری دنیا کو منور فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین آمین برحمتک یا رب العالمین